اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفن پہنانے کے مستحبات کا تذکرہ شروع ہوا تھا، جس میں پہلے گفتگو مرد کے بارے میں کی گئی کہ اگر مرد کو کفن پہنایا جا رہا ہے تو واجب کفن کے علاوہ اس کے سر پر عمامہ باندھنا بھی مستحب ہے، اور اس کی کیفیت بتائی کہ کیسے عمامہ باندھا جائے گا۔ اب اس کے بعد عورت کو مستحب کفن دینا ہو تو کس طرح سے ہے؟ کہتے ہیں وَالْمِقْنَةُ لِلْمَرْأَةِ وَيَكْفِي فِيهَا أَيْضًا الْمُسَمَّى وَلِفَافَةُ لِصَدْيَيْهِ یشدان بہا الا ظہرہا۔ کہتے ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ عورت کو مقنہ پہنانا مستحب ہے۔ وہی بات ہو جائے گی جو کل میں نے آپ کے سامنے گزارش کی تھی کہ یہ ایسی عورت ہوگی جس نے ساری زندگی کبھی چادر نہ پہنی ہو، ساری زندگی کبھی حجاب نہ کیا ہو، مگر اس کے بعد مرنے کے بعد، اس کے باوجود مرنے کے بعد اس کو مقنہ پہنانا پھر بھی مستحب رہے گا۔ اور مقنہ کا مطلب اس طرح کا لباس پہنانا کہ فقط اس کا چہرہ نظر آئے، باقی سر وغیرہ اس کا چھپ جائے، ڈھپ جائے۔ اور مقنہ کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ کہتے ہیں بس یہ اتنا کافی ہے کہ اس کو مقنہ کہا جائے، اتنی مقدار میں بھی، بہت بڑا مقنہ پہنانا ضروری نہیں ہے، چھوٹی مقدار کا مقنہ بھی کافی ہے۔ دوسرا مستحب عورت کے لیے یہ ہے کہ ایک خاص کپڑا یا پٹا سمجھ لیں آپ، کپڑا یا پٹا سمجھ لیں آپ، ایسا اس کے سینے پر باندھا جائے، عورت کے سینے پر باندھا جائے کہ جس سے اس کے دونوں پستان چھپ جائیں، اور پھر اس کو اس کی پشت پر باندھ دیا جائے۔ یعنی یہ کفن پہنانے سے پہلے کی بات ہو جائے گی کہ پہلے اس طرح سے اس کے ایک کپڑا یا ایک پٹا اس کے سینے پر باندھا جائے اور پھر اس کو پشت سے باندھ دیا جائے۔ وَخِرْقَةٌ يُعْصَبُ بِهَا وَسَطُ الْمَيَّتِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنثَى۔ اس کے بعد تیسرا جو مستحب ہے وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے کہ جب، دیکھیے اس میں کوئی ترتیب نہیں رکھی ہے، جب ہم نے مستحبات کا تذکرہ آپ کے سامنے شروع کیا تھا اس وقت بتایا تھا کہ مجتہدین اس ترتیب کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ اہم کیا ہے، چنانچہ واجبات اہم ہوتے ہیں تو پہلے ان کا تذکرہ کر دیتے ہیں، پھر مستحبات آتے ہیں تو ان کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن کفن پہنانے میں پھر یہ ترتیب کام نہیں آئے گی۔ کفن پہنانے میں تو ہمیں اپنی آسانی کے لیے جو ترتیب پیش نظر رکھنا ہے اس اعتبار سے کفن پہنانا ہے، تو جو واجب کفن والا حصہ ہے وہ تقریباً سب سے آخر میں آتا ہے، مستحب والا حصہ پہلے آ جاتا ہے۔ جیسے فرض کیجئے عمامہ پہلے آ جائے گا، یا مثلا مقنہ عورت کو پہنانا یہ پہلے آ جائے گا، مگر جب واجب کفن بھی پہنا دیا گیا، تینوں ٹکڑے مکمل ہو گئے، کہتے ہیں اس کے بعد میت کے درمیان والے حصے سے، درمیان والے حصے سے ایک پٹی نما یا رسی نما یا ایک چھوٹا سا کپڑا میت کے کمر والے حصے میں، درمیان والے حصے میں باندھ دیا جائے۔ اس طرح سے یہ پٹا باندھنا، ایک چھوٹی سی پٹی کہلائے گی، یہ بھی مستحب ہے چاہے عورت کی میت ہو یا مرد کی میت ہو۔ یعنی جب تینوں کفن پہنا دیے اور تینوں کفن سے پہلے مستحبات والے بھی پہنا دیے، جب آخری کفن بھی پہنا دیا، تو اب اس کے درمیان میں وہ ایک اس طرح کی پٹی باندھنا یہ مستحب ہے چاہے مرد کی میت ہو یا عورت کی میت ہو۔ وَخِرْقَةٌ أُخْرَى لِلْفَخِذَيْنِ تلف علیہما، نہیں تلف علیہما، اور اسی طرح سے ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو اردو میں کہتے ہیں رانگ پیچ یہ لوگ اس کو فقط ایک کپڑے کا ٹکڑا کہہ رہے ہیں. مرنے والے کی دونوں ران پر اس طرح سے کپڑا لپیٹا جائے کہ دونوں ران اس کپڑے سے چھپ جائے, ایسا پٹا ایسا بنایا جائے جو اس کی ران پہ لپیٹ دیا جائے, چاہے وہ مرد کی میت ہو یا عورت کی میت ہو, دونوں کی ران پر اس طرح سے یہ پٹا لپیٹا جائے. وَلِفَافَةٌ فَوْقَ الْإِزَارِ يُلَفُّ بِهَا تَمَامَ بَدَنِ الْمَيَّتِ وَالْأَوْلَى كَوْنُهَا بُرْدًا يَمَانِيًا. اچھا, اب جب واجب کفن آپ نے پہنا دیا, واجب کفن کی آخری چیز کیا تھی؟ وہ لمبی چادر جس سے پورا جسم چھپ جائے گا, اور اس کو دونوں سروں سے باندھ بھی دیں گے. آپ کہتے ہیں جب یہ آخری چادر پہنا دیں تو اس آخری چادر کے اوپر ایک اور چادر پہنائی جائے, اور بہتر یہ کہ آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا, بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو جب زیارت پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, خصوصیت سے عراق کی زیارت پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, تو وہاں سے وہ اپنے کفن کے لیے چادر یمانی لے کر آتے ہیں. اس کا نام ہی ہوتا ہے چادر یمانی. تو جو وہ چادر یمانی ہوتی, اس پر مختلف قسم کی آیتیں لکھی ہوتی ہیں, دعائیں لکھی ہوتی ہیں, پروردگار کا نام وغیرہ لکھا ہوتا ہے. کہتے ہیں جب واجب کفن والی چادر پہنا دی جائے تو اس کے اوپر یہ چادر یمانی پھر پہنائی جائے کفن کو. یہ والی چادر پہنانا مگر مستحب ہے, جس کو ہم کہتے ہیں چادر یمانی یا برد یمانی, یہ پہنانا مستحب ہے. لیکن اگر یہ چادر یمانی نہ بھی ہو, اچھا آپ میں سے جو افراد زیارت پڑھنے کے لیے جا چکے ہیں اور کئی مرتبہ جا چکے ہیں, ان کو تو اس کا اندازہ ہوگا, جو نہیں جا چکے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوگا کہ جب وہاں بازاروں میں اس طرح کی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں بھی بہت دھوکے بازی ہوتی ہے, چاہے وہ عراق ہو یا ایران ہو, بڑی دھوکے بازی ہوتی ہے. آپ کو کچھ کہہ کر کچھ وہ بیچ دیں گے. جس دکان میں آپ جائیں یہ کہیں گے کہ یہ خاک شفا ہے, مگر حقیقت یہ کہ اصلی خاک شفا ملتی ہی نہیں ہے, تقریباً ناممکن ہے, لیکن وہ خاک شفا کے نام سے بیچ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے جو چادر یمانی کہا گیا ہے وہ خاص یمن کی بنی ہوئی چادر ہے. اچھا, یمن کی بنی ہوئی چادر ہو تو عین ممکن ہے کہ دیکھنے میں خوبصورت نہ ہو, یمن کے مقابلے میں مگر جاپان کی جاپان چادر بنی ہوگی تو زیادہ خوبصورت ہوگی. تو یہ یمن کی چادر ہو سکتا ہے دیکھنے میں خوبصورت نہ ہو, لوگ دھوکا بھی کھا جاتے ہیں, دو چادریں ان کے سامنے رکھتے ہیں, ایک خوبصورت والی ہوتی ہے ایک دوسری, اور دونوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں یہ بھی یمنی یہ بھی یمنی. تو اصل چادر ہے یمن کی بنی ہوئی چادر, اس کو کہا جاتا ہے برد یمانی یا یمن کی چادر. لیکن اگر فرض کیجیے کہ وہ چادر نہ ملے, یا فرض کیجیے کہ کوئی شخص زیارت پڑھنے گیا ہی نہیں ہے, وہاں سے کوئی چادر لایا ہی نہیں اسی طرح سے, تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوئی مستحب نہیں رہا. نہیں, جو چادر آپ کے پاس یہاں کی بنی ہوئی ہے, کہیں اور کی بنی ہوئی ہے, وہ چادر بھی لپیٹنا مستحب ہوگا. اگر برد یمانی مل جاتی ہے تو بہت اچھا ہے, نہیں ملتی تو کوئی اور چادر لپیٹنا بھی مستحب ہے. آپ کے سوال کا جواب ایسے آ رہا ہے, آپ کا سوال جو ہے کہ پرنٹڈ قسم کی چادر چل جائے گی کہ نہیں, پرنٹڈ قسم کی چادر بھی چل جائے گی, مگر سفید رنگ کا کپڑا اور سفید رنگ کا کفن یہ زیادہ مستحب, یہ بعد میں آئے گا. وَأَن يُجْعَلَ الْخُتْنُ أَوْ نَحْوَهُ عِنْدَ تَعَذُّرِهِ بَيْنَ رِجْلَيْهِ يُسْتَرُ بِهَا الْعَوْرَتَانِ وَيُوضَعُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْحُنُوتِ. اچھا, اب یہ بھی مستحب ہے کہ مرنے والے کے دونوں رانوں کے درمیان, چاہے مرد ہو یا عورت, دونوں رانوں کے درمیان روئی رکھی جائے. اس طرح سے روئی رکھی جائے کہ اس کی آگے اور پیچھے دونوں شرمگاہ چھپ جائیں روئی سے. یعنی اگر ہم نے اس کو کفن نہیں بھی پہنایا تو اس سے پہلے روئی رکھنے کے بعد آگے اور پیچھے کی شرمگاہ چھپ جائے, اس طرح کی کوئی چیز رکھی جائے. اچھا اگر روئی نہ ملے تو روئی جیسی کوئی اور چیز, کوئی کپڑا, کوئی اور دوسری چیز, لیکن روئی اگر ہے تو زیادہ اچھا ہے. اور اس کے بعد جب یہ روئی اس طرح سے رکھ دیے دونوں رانوں کے درمیان, تو اس کے بعد اس پر حنوط ڈالنا, حنوط کا مطلب وہ کافور, یہ کافور ڈالنا یہ بھی مستحب ہے. وَأَن يُحْشَى دُبُرَهُ وَمِنْ خَرَاهُ وَقُبُلُ الْمَرْأَةِ إِذَا خِيفَ خُرُوجُ شَيْءٍ مِنْهَا. اچھا اب مرنے والا مرد گیا, ہم نے اس کو غسل دے دیا, سب کچھ کر دیا, اور غسل دیتے وقت جن مستحبات کا خیال رکھنا چاہیے تھا اس میں یہ بھی تھا کہ کوشش کریں کہ جو نجاستیں نکلنے والی وہ پہلے نکل جائیں, اس کے بعد آپ غسل دیں. اس کا طریقہ بھی بتایا تھا کہ پیٹ پر ہاتھ پھیریں وغیرہ وغیرہ. تو عام طور پر غسل دیتے وقت ہی وہ سارے کام کر لیے جاتے ہیں کہ جو اندر سے نکلنے والی نجاستیں وہ نکل جائیں ساری. لیکن اس کے باوجود اگر یہ امکان موجود ہو کہ آپ نے غسل دے دیا ہے, اس کو کفن بھی پہنا دیا, اس کے باوجود امکان موجود ہے کہ شاید اب بھی اندر سے نجاستیں نکلیں گی, تو اگر اب بھی اندر سے نجاستیں نکلیں گی تو نجاست نکلنے کے دو تین خاص مقامات ہیں جہاں سے نجاست زیادہ نکلتی ہے. مثلا وہ کیا ہے, مثلا وہ پاخانے کا مقام ہے, وہاں سے نجاست زیادہ نکل سکتی ہے. مثلا وہ ناک کے دو سوراخ ہیں, یہاں سے نجاست زیادہ نکل سکتی ہے. اسی طرح سے عورت کی آگے کی شرمگاہ ہے, وہاں سے نجاست نکل سکتی ہے. تو کہتے ہیں یہ جتنے نجاست نکلنے کے مقامات ہیں ان مقامات پر کوئی ایسی چیز ڈال دی جائے کہ جس سے نجاست باہر نہ نکلنے پائے, یعنی ناک میں ڈال دیا جائے اور جہاں جہاں نجاست نکلنے کا مقام ہے وہاں پر یہ ڈال دیا, تاکہ نجاست نہ نکلے. بہی معنی کہ اگر نجاست نکلی اور کفن نجس ہو گیا تو پھر دوبارہ کفن دینا پڑ جائے گا, قبر میں اتارنے کے بعد بھی پھر دوبارہ نکالنا پڑ جائے گا اس کو. تو احتیاط کی خاطر وہ پہلے سے اس طرح کی یہ ساری چیزیں کر لی جائیں تاکہ نجاست باہر نہ نکلنے پائے. جی جی سوال بالکل آپ کا صحیح ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے, لہذا گلوز پہن سکتے ہیں کہ نہیں. آج کل جتنے غسل دینے والے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں اور یہ طریقہ بالکل صحیح ہے, لہذا گلوز پہن کر بھی اگر یہ کام آسانی سے ہو جاتا ہو تو کوئی حرج نہیں. البتہ یہ سارے کام کرنے میں وہ پرانا کلیہ ضرور ذہن میں رکھیے کہ شرمگاہ کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے, اس کو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہے. تو اگر ہاتھ لگانا جائز نہیں, اس کا تو حل یہ نکل آیا کہ گلوز پہن کے کیا جائے, مگر یہ کام بھی اس طرح سے کیا جائے گا کہ بغیر دیکھے انسان یہ والا کام کرے اور جس کو مہارت ہوتی ہے وہ آسانی سے کر بھی لیتا ہے کام. وہ اجازت الکفن, اس کے بعد مستحب یہ کہ ویسے تو کفن پہنا دیا جائے, آپ کو پہلے بات بتائی جا چکی ہے, مگر کفن کی مختلف کوالٹیز ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے بالکل ہلکا کفن, ایک ذرا اچھا کفن ہوتا ہے, ذرا بہتر کوالٹی کا. تو کہتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ اچھا والا کفن اس کو دیا جائے, بہتر کوالٹی والا کفن دیا جائے. وَأَن يَكُونَ مِنَ الْقُطْنِ وَأَن يَكُونَ عَبْيَس, اور مستحب ہے کہ وہ روئی کا بنا ہوا ہو, کپڑا جو ہے وہ روئی کا بنا ہوا ہو, اس کا کفن ہو. اسی طرح سے کفن سفید رنگ کا ہو, یہ مستحب ہے. وَأَن يَكُونَ مِنْ خَالِصِ الْمَالِ وَطُهُورِهِ, اور دوسرا یہ کہ یہ کفن جس پیسوں سے خریدا گیا ہو وہ خالص مال ہو, اس میں غیر شرعی مال ثابت نہ ہو, شامل نہ ہوا ہو. یعنی غیر شرعی کے مال کا مطلب ہے کہ ایک تو یہ ہو گیا کہ حرام کمائی اس میں شامل ہو گئی ہے, ویسا مال خرید لیا ہے, اور دوسرا یہ ہو گیا اس میں کہ ایسا مال ہے کہ جس میں مشکوک ہے کہ پتہ نہیں اس میں خمس نکالا گیا ہے کہ نہیں, اس میں زکوٰۃ نکالی گئی گئی نہیں, بالکل خالص پیسے کی رقم سے خریدا گیا ہو, وہ طہور ہو اور طاہر مال ہو, طاہر مال سے یہ کفن خریدا گیا ہو. وَأَن يَكُونَ صَوْبًا قَدْ أَحْرَمَ أَوْ صَلَّى فِيهِ, یہ بھی بڑی اہم بات ہے جس پر لوگ بہت کم عمل کر رہے ہیں مگر کر رہے ہیں. اور بہتر یہ ہے کہ ایسا کفن اس کو پہنایا جائے کہ جس میں یا تو اس نے نمازیں پڑھی ہوں یا اس نے کم از کم حج اور عمرہ کیا ہو, یعنی احرام باندھنے کے لیے وہ کفن اس نے استعمال کیا ہو. تو آپ دیکھیں کہ احرام میں اور کفن میں تھوڑا ہی فرق ہوتا ہے. احرام میں بھی صلہ والا لباس پہننے کی اجازت نہیں ہوتی, کفن میں بھی صلہ والا لباس نہیں ہوتا, اگرچہ لازمی نہیں ہے, مگر عام طور پر کفن میں صلہ والا کپڑا نہیں ہوتا. تو اگر انسان حج پڑھنے کے لیے گیا ہے, عمرہ کرنے کے لیے گیا ہے, تو جو احرام اس نے پہنا تھا اسی احرام میں اس کو کفن دیا جائے, یہ مستحب ہے. اور اگر فرض کیے کہ اس طرح سے نماز پڑھیے, اچھا یہ بات ویسے تو رمضان مہینے میں زیادہ تفصیل سے آتی ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ حج پڑھنے نہیں جا سکے, عمرہ کرنے نہیں جا سکے, تو ایک اور چیز ہے, رمضان کے مہینے میں اعتکاف ہوتا ہے, اور اعتکاف میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو عمرے میں انجام دی جاتی ہیں. یعنی جس طرح سے عمرے میں حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں, حج میں حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں, اسی طرح سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جب انسان اعتکاف میں بیٹھتا ہے مسجد میں, تین دن جو اعتکاف میں بیٹھا ہے, اس میں حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں کچھ چیزیں ایسی, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس میں مستحب ہوتی ہیں. ان مستحبات میں ایک یہ بھی ہے کہ انسان اعتکاف کرنے کے لیے ایسے بیٹھے جیسے حاجی احرام پہن کے بیٹھتا ہے, اپنا لباس جو صلہ والا لباس ہے وہ نہ پہنے, جو احرام جیسا لباس ہوتا ہے وہ والا لباس پہن کے اعتکاف میں بیٹھے. چنانچہ اگر وہ حج کو نہیں جا سکا, عمرے کو نہیں جا سکا, اعتکاف میں مثلا اس نے کچھ نمازیں پڑھی ہیں, اس لباس میں نمازیں پڑھی, تو اس لباس میں کفن دینا یہ زیادہ اچھا ہے. وَأَن يُلَقِّيَ عَلَيْهِ الْكَافُورَ وَالزَّرِيرَ. اچھا, اسی طرح سے کفن پر کافور ڈالا جائے تو کافور تو سمجھ میں آتا ہے. ایک اور چیز ہے زریرہ, یہ خاص قسم کی خوشبو ہوتی ہے کہ کفن پر کافور اور یہ زریرہ کی خوشبو لگائی جائے. اچھا, عین ممکن ہے کہ آپ میں سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال آئے کہ اچھا کافور اور یہ زریرہ والی خوشبو تو ٹھیک ہے, لگانا اچھا ہے, لیکن وہ نہیں لگاتے, وہ ہمیں نہیں ملتا. کافور تو پھر بھی مل جائے گا, کافور والی خوشبو لگا دی, یہ زریرہ ہے ہی کیا چیز ہے, پتہ نہیں کون سی خوشبو ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا ہے مثلا, تو کیا اس کی جگہ پرفیوم لگا سکتے ہیں, پرفیوم چھڑک دیں پورے کفن پر, ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں, ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ گناہ کا کام ہے, یہ حرام کام ہے, مگر اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. فائدہ کس چیز کا ہے؟ فائدہ دو چیزوں کا ہے, یا کافور ہو یا یہ زریرہ ہو, اس کا فائدہ ہے. یہ والی خوشبو اگر لگائی جائے تو کام کیے. وَأَن يُخَاطَبَ خُيُوطَهُ إِذَا احْتَاجَ إِلَى الْقِيَادَةِ. اچھا, کوئی اگر ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ کفن کو کہیں سے سینہ پڑ جاتا ہے, کوئی ایسی صورتحال پیش آ گئی, جیسے ہم نے کہا کہ وہ نجس ہو گیا تو اس کو کاٹ دو, اب کاٹنے کے بعد سینے کی ضرورت پیش آ گئی, مثلا کہیں اگر ایسی ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ کفن کو سینہ پڑتا ہے, تو مستحب یہ ہے کہ جو کفن کے دھاگے ہیں انہی دھاگوں سے سلائی کی جائے, باہر کا دھاگا استعمال نہ کیا جائے. وہ جو کفن کا کپڑا ہے اسی میں سے دھاگے نکال لیں, اور وہ سوئی میں پوروں کہ اسی دھاگوں سے جو سلائی کرنا ہے وہ سلائی کر لیں. وَأَن يُكْتَبَ عَلَى حَاشِيَةِ الْكَفَنِ. ہاں, اب آئیے وہ باتیں کہ جو کفن پر لکھی جانی مستحب ہے, بہتر ہیں. کیا کیا چیزیں کفن پر لکھی جائیں؟ اچھا, اگر کوئی بھی چیز کفن پر نہ لکھی گئی, بالکل سادہ کفن ہے, سفید بالکل سادہ کفن ہے, کوئی حرج نہیں, اس کفن میں بھی دفن کیا جا سکتا ہے. یعنی مرنے والوں کو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ارے کفن پہ کچھ لکھا ہی نہیں گیا ہے, نہیں, کوئی حرج نہیں, بالکل صحیح ہو گیا, یہ کفن بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر کفن میں کچھ چیزیں لکھی جا سکتی ہوں تو ان کا لکھنا اچھا ہے. اچھا, آپ اگر بازار میں کفن خریدنے جائیں, اب تو کراچی کی بات بھی ہم بتا رہے ہیں, عراق یا ایران کی بات نہیں, کراچی میں اگر آپ بازار میں کفن خریدنے جائیں تو پورے پورے لکھے ہوئے کفن ہی مل رہے ہیں, سارے لکھے ہوئے کفن مل رہے ہیں, مگر اس میں ایک بڑی خرابی ہے, چاہے کراچی میں جو کفن مل رہا ہے اس میں, چاہے عراق میں مل رہا ہے چاہے ایران میں مل رہا ہے, اس میں خرابی ہے. اس خرابی کو سمجھنا ضروری ہے یہ مسئلہ سننے کے بعد. جو کچھ بھی کفن میں لکھا جائے گا, پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا لکھا جائے گا. دیکھ لیں, ان یکتب علی حاشیۃ الکفن, کفن کے حاشے پر لکھا جائے فلاں ابن فلاں یشہدو, فلاں ابن فلاں کا مطلب یہ مرنے والے کا نام, کہ یہ اس کا نام ابن فلاں یعنی اس کے باپ کا نام, دونوں نام لکھے جائیں, یشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. سب سے پہلے تو یہ توحید کی گواہی دے گا کہ یہ اللہ کا ماننے والا, یہ اللہ کا ماننے والا تھا جس کی وفات ہو گئی ہے, وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ, اور دوسری گواہی یہ دے گا کہ وہ اللہ کے رسول کی رسالت کا قائل تھا. ثُمَّ يُذْكَرُ الْأَئِمَّةُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ, اس کے بعد ایک ایک امام کا نام لکھا جائے. توحید کی گواہی ہو گئی, رسالت کی گواہی ہو گئی, اس کے بعد ایک ایک امام کا نام جس کا یہ جس کی امامت کا یہ قائل تھا, ساری زندگی جس کی امامت کا قائل رہا ہے ان کے نام لکھے. تو امیر المومنین سے لے کر امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام تک, سارے ائمہ کے نام کفن میں لکھے جائیں, اور کفن میں لکھے جائیں اس طرح سے کہ لکھنے کے بعد پھر یہ والا جملہ لکھے, یعنی ائمہ کے نام لکھ دیے اس کے بعد یہ والا جملہ لکھے, وَإِنَّهُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ وَأَوْصِيَاءُ رَسُولِهِ, کہ پروردگارہ یہ سب کے سب اللہ کے ولی تھے, اولیاء اللہ یہ اللہ کے ولی تھے حقیقت میں, اور خداوندہ یہ تیرے رسول کے سچے وصی تھے, یہی وصی ہیں اصل میں, چنانچہ آخر میں والا جملہ لکھ دیا. تو یہ اقرار ہو جائے گا کہ یہ ان اولیاء اور ان اوصیاء کی امامت کا قائل تھا یہ. اچھا, اب یہ جو کہا گیا شروع میں ایک جملہ آ گیا کہ یہ حاشیہ پر لکھے جائیں, کفن کا حاشیہ کیا ہوتا ہے؟ کتاب کا حاشیہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ کتاب کا حاشیہ کیا ہوتا ہے, کفن کا حاشیہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا, کفن کا حاشیہ ہوتا ہے مرنے والے کی دونوں سائیڈ, یہ حاشیہ بنے گا اس کا. اچھا, دونوں سائیڈ میں بھی کیا, سر سے لے کر یہ نیچے تک جتنا آ رہا حصہ, یہ والا حصہ یہ حاشیہ کہلائے گا. تو اگر یہ چیزیں لکھی جائیں گی تو کہاں لکھی جائیں گی, سر سے لے کر یہ دونوں سائڈوں میں یہ والی چیزیں لکھی جائیں گی. وجہ غالباً میں پہلے بھی بتا چکا تھا کہ یہ چیزیں یا تو خراب ہی نہیں ہوں گی یا سب سے آخر میں جا کے خراب ہوں گی. سب سے پہلے مرنے والے کا پیٹ پھٹے گا اور اس میں سے نجاست نکلے گی, جو نجاست نکلے گی تو ادھر ادھر پھیل جائے گی. چنانچہ جن ہستیوں کا نام لکھ رہے ہیں ہماری بھرپور کوشش ہونا چاہیے کہ ان ناموں تک نجاست نہ پہنچے, یہ ہماری بھرپور کوشش ہے. تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ ایسے حصے میں ساری چیزیں لکھے جائیں کہ جہاں نجاست نہیں پہنچتی ہے. چنانچہ کفن کے حاشیے میں یہ ساری چیزیں لکھی جائیں, بلکہ اور بھی ایک چیز طریقہ بتا رہے ہیں, مگر اس سے پہلے کچھ باتیں اور ہیں کہ وقت بالکل ختم ہونے والا ہے. وَأَنَّ الْبَعْثَ وَالثَّوَابَ وَالْعِقَابَ حَقٌّ, اور یہ والا جملہ لکھا جائے. دیکھیں یہ جملہ قرآن کی آیت نہیں ہے, معصوم کی حدیث نہیں ہے, لیکن یہ اس کا اقرار ہے, یہ خود مرنے والا اقرار کر رہا ہے. کیا اقرار کر رہا ہے؟ کہ اَنَّ الْبَعْثَ, کہ خداوندہ قیامت کے میدان میں پھر اٹھایا جانا, اور اٹھائے جانے کے بعد عقاب یعنی سزا دینا, وَالثَّوَاب یعنی اس کو جزا دینا, یہ سب کا سب حق ہے, ہم پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور تیری بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے. جو انسانوں کی اکثریت سمجھ رہی ہے کہ وہ کیا, ان لوگوں کا جملہ ہے وہ اچھا بھی نہیں لگتا بیان کرتے ہوئے, کہ مر گیا فنا نہ فاتحہ نہ درود, جی تو یہ والا حساب نہیں ہے. یہ سارا جو ہے, ایک مرتبہ انسان اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو اس کی زندگی کا تمام نہیں ہو گیا ہے, باقاعدہ اب اس کی دوسری زندگی کا آغاز ہو گیا ہے. چنانچہ اس کے کفن پہ یہ بات لکھی ہو کہ خداوندہ میں اس کا اقرار کرتا ہوں کہ حقیقتاً میں تیری بارگاہ میں پھر دوبارہ پیش کیا جاؤں گا, اور سزا و جزا کا جو بھی حساب ہے وہ بالکل حق ہے. وَأَن يُكْتَبَ عَلَى الْكَفَنِ دعا جوشن صغیر والکبیر, اور کفن پر یہ دعا لکھی جائے جوشن کبیر و صغیر والی دعا. وَجَلْزَمَا أَن يَكُونَ ذَلِكَ كُلُّهُ بِنَحْوٍ لا یتنجسو موضع الکتابت بالدم او غیره من النجاسات. اب یہ جتنی بھی چیزیں آپ کو بتائی گئیں کہ یہ ساری چیزیں لکھی جائیں، اس میں سب سے اہم لازمی ہے یہ کہ یہ ساری ایسی لکھی جائیں کہ لکھی جانے والی جتنا حصہ ہے یہ حصہ بالکل نجس نہیں ہونا چاہیے، نہ اندرونی نجاست سے نجس ہونا چاہیے نہ بیرونی نجاست سے نجس، یہ نجس نہیں ہونا چاہیے. کان یکتب فی حاشیت الازار من طرف راس المیت، ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ سر کے جانب جو حصہ ہے اس کی آخری چادر پر یہ چیز لکھی جائے. تو اگر فرض کریں کہ پانی پھیلتا بھی ہے تو کہاں تک پھیلے گا؟ پہلے کفن پہ گیا، پھر وہاں سے دوسرے کفن پہ گیا اور بہت کم ہو جائے گا، تیسرے کفن پہ جائے گا اور بھی کم ہو جائے گا، چوتھے کفن پہ جائے گا اور بھی، آخر میں جب وہ چادر یمانی ہے مثلا جس پہ لکھا ہوا ہے سب کچھ، وہاں تک تو پہنچے گا ہی نہیں. تو اس طرح کا انتظام کیا جائے گا. ایک طریقہ اور بھی ہے، وَيَجُوزُ أَن يُكْتَبَ عَلَى قَطْعَةٍ مِنَ الْقُمَاشِ وَتُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ وَصَدْرِهِ. ایک طریقہ اور بھی ہے کہ ان چادروں پر چیز نہ لکھی جائے بلکہ الگ سے کچھ ٹکڑے بنا لیے جائیں، ان ٹکڑوں پر یہ چیز لکھ دی جائے. ان ٹکڑوں پر لکھنے کا مطلب یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ ٹکڑے کپڑے کے ہوں، جیسے ہمارے یہاں ہر چیز کے باقاعدہ کارڈ بننے لگے ہیں، جوشن کبیر کا کارڈ، مطلب جوشن صغیر کا کارڈ، یہ دوسری چیزوں کا مثلا کارڈ، یہ چھوٹے چھوٹے پلاسٹک کے کارڈ بننے لگے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے پلاسٹک کے کارڈ لگا دیں آپ سائڈ پہ یا اس کے سینے پہ رکھ دیں اس طرح سے. تو یہ والی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر پلاسٹک کے کارڈ میں ہیں تو پھر لکھائی تک نہیں پہنچے گی نجاست، نجاست لکھائی تک نہیں جائے گی. اس طرح کا اگر کوئی انتظام کرنا چاہیں تو بھی کوئی حرج، بالکل صحیح ہو جائے گا. جی 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 صحیح ہے. یعنی اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، انہوں نے بہت ہی مختصر طور پر تذکرہ کیا ہے، اس کے علاوہ طویل کتابوں میں اور بھی بہت ساری چیزیں مل جائیں گی، مگر جیسے پہلے میں گزارش کر چکا تھا کہ اگر مرجع اپنی کتاب میں کوئی بات لکھتا ہے تو اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہوتی ہے. وصلی اللہ علی محمد و آل طاہرین. ایک صلوات پڑھنا ہوگا.
تو پہلی جو ہے پیدائشی ہوگی، دوسری حادثہ ہوگی.